السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان،
ٹرمپ انتظامیہ پاکستان میں جبری گمشدگیوں کا معاملہ پاکستانی حکومت کے سامنے اٹھائے. امریکی کانگریس کے اراکین کا بیان، حالات میں بہتری آ رہی ہے. پاکستانی قانون ساز کی وی او اے سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
ڈیرہ اسماعیل خان میں کشیدگی، حکومت کی حامی عسکریت پسندوں کی موجودگی اور سرگرمی پر تشویش. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
جنوبی ایشیا،
بھارتی فضائیہ کا ایک افسر مبینہ طور پر پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں گرفتار. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکی کانگریس نے 2 سال کے لیے حکومتی اخراجات کا بل منظور کر لیا ہے. صدر ٹرمپ کے دستخطوں کے بعد حکومت کا بند کاروبار دوبارہ شروع ہو گیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان اور افغانستان کے سرحد کے قریب ایک مبینہ امریکی ڈرون حملے میں پاکستانی طالبان کے اہم کمانڈر خالد سجنہ کی ہلاکت کی اطلاع ملی ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ انہیں اس حملے کے بارے میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹس کا انتظار ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
افغانستان اور پاکستان کے سرحدی علاقے میں ہونے والے مبینہ ڈرون حملے میں اطلاعات کے مطابق مارے جانے والوں میں کلدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک سرکردہ کمانڈر سید علی خان سجنہ بھی شامل ہے. لیکن سید خان سجنہ کے قریبی رشتہ داروں اور کلدم شدت پسند تنظیم نے ابھی تک اس ہلاکت کی تصدیق نہیں کی ہے. ادھر خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے پاکستانی انٹیلیجنس عہدیداروں کے حوالے سے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں افغان سرحد کے قریب ڈرون حملے میں 7 شدت پسند مارے گئے، جن کا تعلق حقانی نیٹ ورک سے بتایا جاتا ہے. آزاد ذرائع سے ہلاک ہونے والوں کی شناخت کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے. سید خان سجنہ کا تعلق جنوبی وزیرستان کے محسود قبیلے سے ہے اور اس کا شمار کلدم تحریک طالبان پاکستان کے بانی کمانڈر بیت اللہ محسود کے قریبی اور با اعتماد ساتھیوں میں ہوتا ہے. نومبر 2013 میں حکیم اللہ محسود کی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد سید خان سجنہ کلدم تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ بنا تھا، مگر اختلافات کے باعث اسے یہ عہدہ چھوڑنا پڑا. تاہم سجنہ اور حکیم اللہ محسود کے وفادار جنگجوؤں کے درمیان مسلح جھڑپوں کا سلسلہ اس کے عہدہ چھوڑنے کے کافی عرصے بعد تک جاری رہا. پاکستان کی طرف سے باضابطہ طور پر حالیہ ڈرون حملے کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستانی عہدیداروں سے 2 روزہ طے شدہ مذاکرات کے لیے افغانستان سے ایک وفد آج اسلام آباد پہنچا. پچھلے ہفتے سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی پاکستانی وفد نے کابل کا دورہ کیا تھا. اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھی محمد اشتیاق کی ہے.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان رابطوں میں اضافہ ہوا ہے اور گزشتہ اختتام ہفتہ پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ کے کابل کے دورے کے بعد جمعے کو ایک افغان وفد اسلام آباد پہنچا ہے. حالیہ رابطے مشترکہ تعاون کے افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیریٹی کے فریم ورک کے تحت ہو رہے ہیں، جن میں انسداد دہشت گردی، تشدد میں کمی، امن و مصالحت، پناہ گزینوں کی واپسی اور مشترکہ اقتصادی ترقی سے متعلق معاملات پر بات چیت کی جا رہی ہے. افغان وفد نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی کی قیادت میں پاکستانی حکام سے بات چیت کر رہا ہے اور یہ سلسلہ ہفتے کے روز بھی جاری رہے گا. واضح رہے کہ 31 جنوری کو افغانستان کے انٹیلیجنس ادارے NDS کے سربراہ معصوم ستنکزئی اور افغان وزیر داخلہ ویز برمک نے بھی پاکستان کا دورہ کیا تھا اور انہوں نے کابل میں ہونے والے حالیہ مولک حملوں سے متعلق معلومات پاکستانی حکام کو فراہم کرتے ہوئے کہا تھا کہ افغان دارالحکومت میں ہونے والے حملوں میں وہ شدت پسند ملوث ہیں جن کی پناہ گاہیں پاکستان میں ہیں. پاکستان کی طرف سے کابل میں دہشت گرد حملوں کی مشترکہ تحقیقات کی پیشکش بھی کی گئی ہے. گزشتہ ہفتے ہی افغان صدر اشرف غنی نے بھی الزام لگایا تھا کہ پاکستان طالبان کا مرکز ہے. پاکستان ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہتا آیا ہے کہ اس نے اپنی سرزمین پر موجود تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی ہے. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے جمعے کو نیوز بریفنگ میں بتایا کہ بعض معاملات پر دونوں ممالک کے تحفظات کے باوجود رابطے بہت اہم ہیں.
افغانستان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ بڑی پازیٹو اور یہ میں پرسنلی بھی اور ایز اے ڈپلومیٹ بھی اس میں بڑا انکریج فیل کرتا ہوں، کیونکہ آپ کا اگر ڈس اگریمنٹ ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ آپس میں بات چیت کریں اور جو آپ کا کنسرن ہے اور ہمارا کنسرن ہے اس کو آپس میں کہیں ملاپ ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے. ہو سکتا ہے کچھ کنسرن ان کے جینوئن ہوں, کچھ ہمارے جینوئن ہوں. اس میں آگے بڑھنے کے لیے یہ انگیجمنٹ از اے مسٹ. اور جتنے بھی اٹیک یہاں پاکستان میں ہوئے یا وہاں پہ ہوئے افغانستان میں ہوئے, اس کے باوجود یہ تواتر سے ملاقاتیں جاری ہیں. وی آر ویری ہوپ فل کہ اس کے پازیٹیو رزلٹ آئیں گے. آج کے رزلٹ میں کیا ہوتا ہے کل شام تک میں آپ کو اطلاع کروں گا.
پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے بھی رواں ہفتے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان کا ملک افغانستان میں قیام امن کے لیے سیاسی کوششوں کی ہر ممکن مدد کو تیار ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت نے ایئر فورس کے ایک افسر کو مبینہ طور پر پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں حراست میں لے لیا ہے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
بھارتی فضائیہ کے ایک افسر ارون ماروا کو مبینہ طور پر پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے لیے جاسوسی کرنے اور خفیہ دستاویزات فراہم کرنے کے الزام میں دہلی میں گرفتار کیا گیا ہے. انہیں جمعہ کے روز ایک عدالت میں پیش کیا گیا جہاں سے انہیں 5 روز کی پولیس تحویل میں بھیج دیا گیا. 51 سالہ ماروا دہلی میں انڈین ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹرز میں گروپ کیپٹن کی حیثیت سے تعینات ہیں. ایئر فورس کے کاؤنٹر انٹیلیجنس ونگ کی جانب سے 10 روز کی پوچھ گچھ کے بعد انہیں جمعرات کے روز دہلی پولیس کے اسپیشل سیل کے حوالے کیا گیا. اسپیشل سیل کے ڈی سی پی پرمود کشواہا کے مطابق ان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت رپورٹ درج کی گئی ہے. وہ اگلے سال سبکدوش ہونے والے تھے. ذرائع کے مطابق وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ سرگرم تھے. 1.5-2 ماہ قبل فیس بک پر مہیلا پٹیل اور کرن رندھاوا نامی دو خواتین سے ان کی دوستی ہوئی تھی. ان میں بے تکلفی پیدا ہوئی اور انہوں نے موبائل فون سے بعض اہم دستاویزات کی تصاویر کھینچ کر مذکورہ آئی ڈیز کو بھیج دی. ایئر فورس کے اعلی افسروں کو دسمبر میں ان کی سرگرمی کی اطلاع ملی, جس کے بعد دہلی کے پولیس کمشنر امولیہ پٹنائک کو اس کی اطلاع دی گئی. 10 روز قبل ایئر فورس انٹیلیجنس ونگ نے انہیں ہیڈ کوارٹرز میں اسمارٹ فون لے جاتے ہوئے پکڑا تھا. وہاں فون لے جانا ممنوع ہے. اسٹیشن سیکورٹی آفیسر اسکواڈن لیڈر روپندر سنگھ کے مطابق اگر جرم ثابت ہو گیا تو انہیں 14 سال کی جیل ہو سکتی ہے. بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایئر فورس افسران کے سامنے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے 2 خواتین کو ڈیفنس سائبر ایجنسی, ڈیفنس اسپیشل ایجنسی اور اسٹیشن آپریشنز ڈویژن سے متعلق اطلاعات اور آئندہ ہونے والی فضائیہ کی مشق سے متعلق دستاویزات فراہم کی. فضائیہ کی جانب سے گرفتاری پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا. تاہم حکام کا دعویٰ ہے کہ ماروا غیر قانونی الیکٹرانک ڈیوائس کی مدد سے ناپسندیدہ سرگرمیوں میں ملوث تھے. ان کا بیٹا فضائیہ میں فائٹر پائلٹ ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 400 ارب ڈالر کے ایک ضخیم بجٹ کے بل پر دستخط کر دیے ہیں اور اب وہ قانون کا حصہ بن گیا ہے. اس کے ساتھ ہی وفاقی حکومت کا مختصر جزوی شٹ ڈاؤن ختم ہو گیا اور اس سے فوج اور ملکی اخراجات میں اضافے کے لیے اربوں ڈالرز فراہم ہو گئے. صدر ٹرمپ نے دستخطوں کے بعد ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ ہماری فوج اب پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوگی اور ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے. اس کے علاوہ روزگار بھی بڑھے گا. ایوان نمائندگان نے 2 سال کے بجٹ کے معاہدے میں اپنے اس حصے کی توثیق کر دی جو دفاع اور ملکی پروگراموں کو فنڈنگ مہیا کرتا ہے. ایوان کے اسپیکر نے اس توثیق کے لیے زور دیا تھا. اسپیکر پال رائن نے کہا,
Republicans will deliver more than our share of votes this morning. I urge my friends in the minority to stand with us.
پال رائن کہہ رہے ہیں کہ ریپبلکنز آج صبح اپنے حصے سے زیادہ ادا کرتے ہوئے ووٹنگ کریں گے اور میں اپنے اقلیتی ساتھیوں پر زور دوں گا کہ وہ اس 2 جماعتی بل پر ہمارا ساتھ دیں. یہ تھے پال رائن کے الفاظ. ایوان میں اس کے چند گھنٹے بعد ووٹنگ میں 186 کے مقابلے میں 240 ووٹ آئے جب سینٹ نے ایک وسیع 2 جماعتی حمایت کے بعد بل 28 کے مقابلے میں 71 ووٹوں سے منظور کر لیا. امریکی کاروباری حکومت جمعے کی آدھی رات کو اس وقت بند ہو گیا تھا جب کانگریس وفاقی حکومت کی فنڈنگ جاری رکھنے کی حتمی حد کو پورا نہ کر سکی تھی. جمعے کے روز یہ شٹ ڈاؤن ایک مہینے سے بھی کم وقت میں دوسرا جزوی شٹ ڈاؤن تھا. صدر ٹرمپ کے اس بجٹ پر دستخطوں کے ساتھ ہی غیر یقینی کی فضا اور ڈیموکریٹس کی یہ امید بھی ختم ہو گئی کہ وہ بجٹ کے اس بل کو ان 1.8 کروڑ غیر قانونی تارکین وطن کے معاملے سے جوڑ سکتے ہیں جو اس وقت امریکہ آئے جب وہ بچے تھے. کانگریس کے لیے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کیتھرین جپسن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
ان غیر قانونی تارکین وطن کو جو اس وقت امریکہ آئے جب وہ بچے تھے, ڈریمرز کہا جا رہا ہے۔ کانگریس میں اس سمجھوتے کے بعد ان کی امیدیں مایوسی میں بدل گئی ہیں۔ ان میں سے 7,000 کے قریب وہ لوگ جنہیں قانونی تحفظ حاصل ہوا تھا اب مارچ میں اس سے محروم ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک برنیس ڈیویلا کہتی ہیں، ہم اس پر ان سے جواب طلب کر رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے سینکڑوں یہاں ان سے جواب مانگ رہے ہیں۔ ڈیموکریٹس نے بجٹ پر سمجھوتے کو ڈریمرز کے معاملے سے منسلک کرنے کی کوشش کی، مگر بعد میں فریقین نے 2 سال کے اخراجات کا معاہدہ کر لیا۔ سینٹ میں اقلیت کے لیڈر چک شومر کہتے ہیں، یہ ایک اچھا معاہدہ ہے اور اس سے مضبوط اشارہ ملتا ہے کہ ہم اس تعطل کو ختم کر سکتے ہیں جس نے اس ایوان کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، اور ساتھ مل کر اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ڈیموکریٹس نے ڈریمرز کے لیے کوئی حل تلاش نہیں کیا، تاہم اس بل میں مستقبل کا لائحہ عمل واضح کر دیا گیا ہے۔ سینٹ میں اکثریت کے لیڈر مچ میکونل کہتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ دونوں طرف کوئی بھی سینیٹر اس بل کو جامع قرار نہیں دے گا، مگر مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اپنی فوج کی تعمیر نو اور ان معاملات پر پیش قدمی کا یہ ایک بہترین موقع ہے جو امریکی عوام کو براہ راست متاثر کر رہے ہیں۔ میکونل نے ڈیموکریٹس سے وعدہ کیا ہے کہ اگلا قدم ترک وطن سے متعلق ہوگا۔ اس بارے میں بحث کا مرکزی نقطہ وہ منصوبہ ہوگا جو صدر ٹرمپ نے تجویز کیا ہے، جس میں سرحدوں کی حفاظت اور ڈریمرز کے لیے امریکی شہریت کی راہ ہموار کرنے کا بھی ذکر ہے۔ تاہم اس میں یہ متنازع معاملہ بھی شامل ہے کہ لاٹری ویزا اور خاندانوں کو جوڑنے کا پروگرام ختم کیا جائے۔ راج شاہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہیں، وہ کہتی ہیں، ہمیں پوری توقع ہے کہ کانگریس ترک وطن سے متعلق صدر کے منصوبے پر کاروائی کرے گی۔ سینٹ جو بھی بل منظور کرتی ہے اسے دوبارہ منظوری کے لیے ایوان میں پیش کیا جاتا ہے، اور ایوان کے اسپیکر پال رائن کہہ چکے ہیں کہ دونوں سیاسی پارٹیوں میں ڈاکہ سے متعلق چیلنج کا حل تلاش کرنے کا حقیقی عزم موجود ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے، جو سن 2018 کے سرمائی اولمپکس میں شرکت کے لیے جنوبی کوریا کے شہر پیونگ چینگ میں موجود ہیں، جمعے کے روز جنوبی کوریا کے لیڈروں اور شمالی کوریا کے نمائندوں کے ہمراہ وی آئی پی باکس میں بیٹھ کر یہ تقریبات دیکھی، لیکن انہوں نے شمالی کوریا کے عہدیداروں کے ساتھ کسی بات چیت سے گریز کیا۔ پینس اور ان کی اہلیہ کیرین جنوبی کوریا کے صدر مون جائے اون اور جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے کے ساتھ سب سے آگے نشستوں میں قطار میں تھے، جبکہ شمالی کوریا کے نمائندے ان کے پیچھے دوسری نشستوں میں بیٹھے تھے۔ مائک پینس کی پیونگ چینگ میں مصروفیات کے بارے میں وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
پینس شمالی کوریا کے ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کر کے کھیلوں کے موقع پر شمالی کوریا کے پروپیگنڈے کے اثرات کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جمعے کی صبح پینس نے شمالی کوریا کے منحرفین سے ملاقات کی، ان میں سے بعض نے شمالی کوریا میں اذیتیں اور ناروا سلوک برداشت کیا ہے۔ پینس نے ایک امریکی طالب علم کے والد سے بھی ملاقات کی۔ آٹو وارمبیئر کا شمالی کوریا کی حراست سے رہا ہونے کے چند دن بعد انتقال ہو گیا تھا۔ نائب صدر پینس نے کہا، فریڈ وارمبیئر اور ان کے خاندان نے اپنے عزیز بیٹے کی کہانی سنائی ہے۔ آٹو وارمبیئر کو شمالی کوریا میں قید رکھا گیا اور ایسی حالت میں رہا کیا گیا کہ وہ وطن پہنچتے ہی انتقال کر گیا۔ فریڈ اب شمالی کوریا کے لیے، جہاں سے آپ بھاگ کر آئے، اور وہاں کے لوگوں کی آزادی کے چیمپئن بن گئے ہیں۔ جمعرات کو پینس نے جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان کو بتایا تھا کہ واشنگٹن اس وقت تک شمالی کوریا پر دباؤ بڑھاتا رہے گا جب تک کہ وہ اپنا ایٹمی پروگرام ترک نہیں کر دیتا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سن 2018 کے سرمائی اولمپکس جنوبی کوریا کے شہر پیونگ چینگ میں باقاعدہ طور پر شروع ہو گئے ہیں۔ سخت سردی کے باوجود بڑی تعداد میں کھیلوں کے شائقین نے آتش بازی کا مظاہرہ اور شاندار لائٹ شو دیکھا۔ اس کے علاوہ اولمپک اسٹیڈیم میں کھلاڑیوں کی پریڈ بھی دیکھی۔ ان کھیلوں کی اہم بات شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان تعاون ہے۔ منقسم کوریاؤں نے اتفاق کیا ہے کہ وہ خواتین کی آئس ہاکی میں مشترکہ ٹیم کے ساتھ شرکت کریں گے۔ دونوں ملکوں کے ایتھلیٹس نے جمعے کے روز کوریا کے متحدہ جھنڈے تلے مارچ کیا۔ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کی بہن جنوبی کوریا پہنچ گئی ہیں۔ وہ 1950-53 میں کوریائی جنگ کے خاتمے کے بعد جنوبی کوریا کا دورہ کرنے والی حکمراں خاندان کی پہلی رکن ہیں جو سرمائی اولمپکس دیکھ رہی ہیں۔ شمالی کوریا کے رسمی سربراہ ریاست کم یونگ نیم کے ہمراہ کم یو جونگ اپنا وفد لے کر جمعے کے روز انچوان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچیں۔ کم یو جونگ شمالی کوریا کی حکمراں ورکرز پارٹی کی اہم رکن اور اپنے بھائی کی مشیر ہیں۔ ایسے میں جب موسم سرما کے کھیلوں کا آغاز ہو گیا ہے، وائس آف امریکہ کے نامہ نگار رافائل ساخوف نے ان کھیلوں میں حصہ لینے والے بعض امریکیوں سے گفتگو کی۔ مدثر منظر کی رپورٹ۔
امریکہ کے ایتھلیٹ پیونگ چینگ پہنچ گئے ہیں۔ کرسٹین گاؤڈی امریکہ کے بوب سلیڈ اینڈ اسکیلٹن ٹیم کی قیادت کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ پہلا موقع ہے کہ وہ اولمپک کھیلوں میں حصہ لے رہی ہیں۔
Well, this is my first Olympics. I haven't been to one before. I've been with the team for the last 2 years or so, and I am
اولمپک کھیلوں کے لیے یہ میرا پہلا موقع ہے۔ اس سے پہلے میں اولمپکس میں شریک نہیں ہوئی۔ میں گزشتہ 2 برس سے ٹیم میں ہوں اور میں بہت پرجوش ہوں۔ جنوبی کوریا نے بہت شاندار اہتمام کیا ہے۔ امریکہ سے مختلف ایتھلیٹ ان کھیلوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ ہیگن کیئرنی امریکہ کی سنو بورڈ ٹیم میں شامل ہیں۔ ان کے لیے بھی یہ اولمپک کا پہلا موقع ہے۔
Yeah, this will be my first, this is my first game, so I'm expecting opening ceremonies to be the coolest thing in my life. And I'm expecting
یہ میرے لیے کھیلوں کا پہلا موقع ہے، چنانچہ افتتاحی تقریب میرے لیے دنیا کی سب سے شاندار چیز ہوگی۔ میں توقع کر رہا ہوں کہ یہ موقع میرے لیے سب سے بڑا لطف کا موقع ہوگا۔ امریکی ٹیم ابتدا ہی میں اختلافات کا شکار ہوئی جب اس بارے میں تنازع کھڑا ہوا کہ امریکی جھنڈا کس ایتھلیٹ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ایرن ہیملن اور شانی ڈیوس دونوں ایتھلیٹس کے نام رائے شماری میں سامنے آئے، مگر پھر سکہ اچھال کر فیصلہ کیا گیا کہ جھنڈا ہیملن کے ہاتھ میں ہوگا، جبکہ ڈیوس نے کہا کہ یہ طریقہ درست نہیں تھا۔ امریکی ایتھلیٹس میں امریکی سنو بورڈ ٹیم کے نک بوم گارڈنر کہتے ہیں،
There's obviously problems in the world, but for me the sport, the honesty and the true sport, it's so cool how everything comes together.
دنیا میں مسائل تو ہیں، مگر میرے لیے کھیل ایمانداری اور صحیح معنوں میں کھیل اتنی شاندار چیز ہے۔ کیسے تمام انتظامات کیے جاتے ہیں اور ایک سیکنڈ کے لیے دنیا کے تمام مسائل فراموش ہو جاتے ہیں۔ کھیل اور ایماندارانہ مقابلے، میں اسی لیے ان مقابلوں میں حصہ لیتا ہوں۔ نک کا کہنا ہے کہ سوچی میں بھی لوگوں کو کچھ تشویش تھی، مگر سب بہت شاندار رہا، اور اب جنوبی کوریا میں بھی سب اچھا رہے گا۔ سرمائی اولمپک کے یہ مقابلے 25 فروری تک جاری رہیں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مشال خان کیس میں بدھ کے روز کے فیصلے پر ملا جلا رد عمل پایا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھی قمر باس جعفری نے مشال کی والدہ سمیت ان کے وکیل اور بری ہونے والوں کا استقبال کرنے اور انہیں سراہنے والوں میں ایک سے گفتگو کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔
پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت کی جانب سے گزشتہ برس مردان میں عبدالولی خان یونیورسٹی کے ایک طالب علم مشال خان کو مبینہ طور سے توہین رسالت کے الزام میں قتل کیے جانے کے بعد اس مقدمے کے 57 ملزمان میں سے ایک کو سزائے موت، 5 کو 25-25 سال اور اعانت جرم کے الزام میں 25 ملزمان کو 4-4 سال کی سزا دی گئی، جبکہ 26 ملزموں کو عدم ثبوت کی بنا پر رہا کر دیا گیا۔ عدالت کے اس فیصلے پر ملا جلا رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایک جانب مشال کے اہل خانہ اس سے مطمئن نہیں ہے، جبکہ دوسری جانب مذہبی جماعتوں کے ایک گروپ نے رہا ہونے والوں کا مردان میں خیر مقدم کیا ہے۔ اس بارے میں مشال خان کی والدہ سے جب بات کی گئی تو انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ ان کے ساتھ صحیح انصاف نہیں ہوا۔ ان کے الفاظ، جس ظلم کے ساتھ میرے بیٹے کو قتل کیا گیا، انہی حساب سے ان کو سزا مل جانی چاہیے تھی، انہیں کوئی سزا نہیں ملی۔ ہمارا بیٹا تو مارا گیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اور لوگوں کے مشالوں کو بچایا جا سکے۔ میں تو سمجھتی تھی کہ ان لوگوں کو سخت سزا مل جائے گی۔ یہ لوگ جو باہر نکل آئے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ ہاں ہم نے مشال کو قتل کیا تھا، ہمیں کسی قسم کی سزا نہیں ملی۔ جج کو اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔
ادھر ایک دینی محاذ نے، جس میں مختلف مذہبی جماعتوں کے لوگ شامل ہیں، رہا ہونے والوں کا مردان میں استقبال کیا اور انہیں سراہا۔ اس محاذ کے ایک رہنما امانت علی شاہ حقانی نے، جن کا تعلق جمعیت العلماء اسلام سے ہے، وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان جذبات کا اظہار کیا۔
چونکہ عدالت نے ان کو باعزت رہا کر دیا ہے، عدالت ہی نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ان کے اوپر کوئی الزام جو لگے تھے وہ سارے جھوٹے، شواہد اس کے نہیں مل رہے، اس بنیاد پر ان کو رہا کیا گیا ہے۔ جب عدالت نے ان کو باعزت رہا کیا ہے تو میرا خیال میں ان کا استقبال کرنا ایک جمہوری حق ہے، تمام لوگوں کا کہ ان کا استقبال کیا جائے۔ رہی بات مشال کی کہ وہ گستاخ تھا یا گستاخ نہیں تھا، اس کے بارے میں یقیناً چونکہ ان کا فیس بک اکاؤنٹ ہے اور جے ٹی میں لوگوں نے کہا بھی تھا، اور اس وقت بھی جو جلوسیں نکلی تھی تو اس میں بھی یہ بات بار بار کہی گئی تھی کہ آپ اس کی روشنی میں کم از کم ان کے اکاؤنٹس کو آپ دیکھ لیں، آپ اس کو چیک کر لیں۔ اس میں کئی بار میٹنگز بھی ہوئی ہیں جے ٹی کے ساتھ بھی، ساتھیوں کے ساتھ جو اس کی آپریشنل تھا ان کے ساتھ بھی، جو یہاں ڈی آئی جی مردان ہیں ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں، ڈی پی او ہیں ان کے ساتھ میٹنگز ہوئے۔ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان کے اکاؤنٹ کو ہم چیک کر رہے ہیں، بہرحال وہ اکاؤنٹ ابھی تک چیک نہیں کیا گیا۔ اس پر بھی لوگوں کا ایک رد عمل ہے، یہاں پر لوگوں کے اندر تشویش پائی جاتی ہے کہ آخر کار کیوں اس چیز کو جس کی بنیاد پر یہ لڑکے دیش میں آئے تھے اور انہوں نے اس کے خلاف ہی کارروائی کی تھی، اگر سے ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے اس بنیاد پر، کم از کم عدالت موجود ہے اور ہمیشہ ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں، ہر کیس کو عدالت میں لے جانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال وہ چیز بھی تو کم از کم دنیا کے سامنے لانی چاہیے تھی۔
مشال کے وکیل فضل خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ ہر صورت میں فیصلے کے خلاف اپیل میں جا رہے ہیں۔
جی، مشال کیس میں ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم جو سزائیں ہوئی ہیں ان کے خلاف ہم اپیلیں دائر کر رہے ہیں۔ اس میں ایسے جو ملزمان ہیں 26 جن کو رہا کر دیا گیا ہے، ہم ان کے خلاف بھی اپیل کر رہے ہیں کہ ان کو سزا ملے۔ دوسری جو 25 ملزمان ہیں جن کو تقریباً 4-4 سال قید کی سزا ہوئی ہے، ہم اس کی ان کی سزا بڑھانے کے لیے بھی اپیل کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی وہ 5 ملزمان جن کو 25 سال قید کی سزا ہوئی ہے یعنی عمر قید، ہم یہی استدعا کریں گے عدالت سے کہ ان کو بھی 5 کی سزا دی جائے۔ تو ان سب میں ہم جا رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں اپیل میں۔
دراصل صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر شوکت یوسف زئی سے جب فیصلے پر اس ملے جلے رد عمل کے بارے میں سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا،
دیکھیں اچھی بات تو نہیں ہے نا، اچھی بات نہیں ہے، یہ ان پارٹیوں کو بھی سوچنا چاہیے جو پاکستان کے اندر رہ کر سیاست کر رہی ہیں۔ اور میں تو کل بھی اپیل کر چکا ہوں کہ خدا کے لیے آپ جو ہے نا، جو بھی لوگ اس کی آڑ میں مذہبی سیاست اپنا سیاسی وہ چمکانا چاہتے ہیں تو وہ نہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کل کا واقعہ ہوا، جو لوگ چھوٹے، ٹھیک ہے عدالت نے ان کو بری کیا، عدالت جو بری کرتی ہے ہم اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن جس طریقے سے انہوں نے سپیچز کی یہ اچھی بات نہیں تھی۔ کہ آ کے جب جی آئی ٹی، اس ملک کی جی آئی ٹی تھی، اس ملک کے ادارہ ہے، اور جی آئی ٹی نے ڈکلیئر کیا ہے کہ جو لڑکا مرا ہے وہ اس نے توہین رسالت نہیں کی ہے، تو یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے نا۔ جب اس نے نہیں کی ہے تو پھر اس کے بعد ہم کیا، مطلب ہم کہاں جا کے صفائیاں پیش کریں گے اور کیوں کریں گے؟ یہ ایسا ایشو ہے کہ اس کو حکومتی سطح پہ حل ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا ہے تو حکومت کو بتانا چاہیے اور حکومت کو اس سے ایکشن لینا پڑے گا۔
انہوں نے کہا کہ حکومت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
فکر فن میں آج آپ بات چیت سنیں گے ڈاکٹر ابرار عمر کی۔
کھڑکی سے باہر برف کا شہر آباد تھا، اس نے اپنی محبت کا سر میری محبت کے کاندھوں پر رکھا تو قیامت کی بارش ہوئی۔ لمحے رنگین ضرور تھے مگر ان کے کناروں پر جدائی لکھی ہوئی تھی۔
میں نے اپنی اکیڈیمک کیریئر میں کافی ڈیولپ کیا، پروگریس کی، میں اسسٹنٹ پروفیسر تھا، اس سے پہلے ڈیمونسٹریٹر تھا، پھر میں اپنی اسپیشلائزیشن کی اور میں اب ایسوسیٹ پروفیسر ہوں۔
کوئی نظم، بہت خوبصورت نظم جو آپ کو بہت ہی اچھی لگتی ہو، وہ آپ ہمیں ذرا نہ گنگنا کے سنائیں۔
منزل کے انتظار میں مارے گئے ہیں ہم،
بے کنار میں مارے گئے ہیں ہم، منزل کے انتظار میں
سی غزل ہمیں سنائیے, اور اگر چاہتے ہیں تو متفرق اشعار بھی آپ سنا سکتے ہیں.
اداسی اوڑھ کے اتری ہے رات گلیوں میں, اداسی اوڑھ کے اتری ہے رات گلیوں میں, لگا لی وحشتوں نے پھر سے گھات گلیوں میں. دلوں کے ٹوٹنے سے گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد نکلتی ہے بات گلیوں میں. یہ کس کے آنسو ستاروں کے روپ میں چمکے, یہ کون روتا رہا ساری رات گلیوں میں.
بہت زبردست. اچھا یہ بتائیں ابرار کہ آپ کے بچے کتنے ہیں اور کس ایج میں ہیں, انہیں کیسا لگتا ہے آپ کی اتنی زیادہ اچیومنٹس ہیں, مختلف میدان ہیں ان میں, ان میں سے کسی بچے کا اس طرف رجحان ہے میوزک یا پوئٹری کی طرف؟
ڈیفینیٹلی بہت سرپرائزنگ ہے, مائی سن از اے ویری گڈ سنگر. تو اگر میں نے اس کا گانا آپ کو سنا دیا یا بھیج دیا تو میری مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے گی.
نہیں نہیں ہم تو ضرور سنیں گے, آپ پلیز بھیجیے گا, میں پلے کرنا چاہوں
جزیروں پر تیری باتوں کے پھول کھلتے ہیں, یاد کے ریشمی جزیروں.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. امریکہ میں ماحولیات کے تحفظ کے ادارے ای پی اے کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے والی 50% گیسوں کا اخراج کاروں اور دیگر گاڑیوں سے ہوتا ہے. تو کیا کاریں چلانا بند کر دیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا, بلکہ امریکہ تو ایسا ملک ہے جہاں آمد و رفت کا سب سے بڑا ذریعہ کاریں ہیں, اور یورپ بھی کسی سے پیچھے نہیں. چنانچہ سائنسدانوں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ کاروں سے دھوئیں اور دیگر گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کے لیے کوئی آلہ بنایا جائے. اگرچہ یہ بات بظاہر بہت سادہ لگتی ہے, مگر اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اگر آپ کوئی نئی الیکٹرک یا ہائبرڈ کار خریدنے جائیں تو بلا شبہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے, تو پھر کیوں نہ پرانی کار کو ہی درست کر لیا جائے. سیگان نامی ڈبا بنانے والے سیمن جانسن کہتے ہیں,
What we have is a box that we can fit to any petrol, diesel, LPG vehicle.
ہمارے پاس ایک ڈبا ہے جسے ہم کسی بھی پیٹرول یا ڈیزل سے چلنے والی گاڑی میں فٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے نصب کرتے ہی کار سے خارج ہونے والی گیسیں بھی کم ہو جاتی ہیں اور پیٹرول کی کھپت بھی کم ہو جاتی ہے. یہ ڈبہ بہت آسانی کے ساتھ کار کے انجن میں نصب ہو جاتا ہے. جانسن کہتے ہیں,
This is the Seagonizer 01. It's basically an electrolyzer. We fill the box up with some electrolyte here. There are 5 rods inside, and when we pass a current through those rods.
یہ سیگون 01 ہے, یہ ایک الیکٹرولائزر ہے. ہم اس ڈبے کو الیکٹرولائٹ مائع سے بھر دیتے ہیں. اس کے اندر 5 سلاخیں ہیں. جب ہم ان میں سے کرنٹ گزارتے ہیں تو یہ سلاخیں ہائیڈروجن کو بھاپ کی صورت میں پیدا کرتی ہیں, اور یہ بھاپ پائپ کے ذریعے انجن میں چلی جاتی ہے. کار کے انجن میں ہائیڈروجن داخل کرنے سے آلودگی میں 80% کمی آ جاتی ہے, اور پٹرول بھی کم خرچ ہوتا ہے. جانسن کہتے ہیں,
None of the hydrogen that goes in is used as a primary fuel. What the hydrogen does is it causes a chain reaction effect to create a faster flame front. So
جو ہائیڈروجن انجن میں جاتی ہے وہ ایندھن کے طور پر استعمال نہیں ہوتی, بلکہ یہ ایندھن کے استعمال میں تیزی لاتی ہے. چنانچہ عام طور پر جو ڈیزل 2000 فٹ فی سیکنڈ خرچ ہوتا ہے, ہائیڈروجن داخل کرنے سے 40,000 فٹ فی سیکنڈ ہو جاتا ہے. یہ سیگون نامی ڈبہ گزشتہ اگست میں برطانیہ میں متعارف کروایا گیا تھا, اور اس پر تقریباً $600 لاگت آتی ہے. الیکٹرولائٹ $14 میں بھروایا جا سکتا ہے. جانسن کہتے ہیں, ایک واکس ویگن کار میں جس کا انجن 2 لیٹر کا ہے, اس میں یہ مائع 6,000 میل یا 9,600 کلومیٹر کے لیے کافی ہے. سیگون آپ کے اسمارٹ فون سے منسلک ہو سکتا ہے اور مائع ختم ہونے پر آپ کو خبردار کر سکتا ہے. ایک سال سے بھی کم عرصے میں برطانیہ میں یہ ڈبہ نصب کرنے کے سینکڑوں مراکز قائم ہو چکے ہیں, اور سیمن جانسن کہتے ہیں ایک سال کے اندر اندر وہ دنیا بھر میں اس کے مراکز قائم کر دیں گے تاکہ آپ کی گاڑی چلے تو دھواں نہ چھوڑے اور پٹرول بھی کم خرچ ہو. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے یاسمین جمیل, پروڈیوسر گلرخ, اور انجینئر چانگ. خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں. اللہ حافظ اور شب بخیر.